الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ساجد نے ابھی جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بہت اہم خبر دی ہے اعلان فرمایا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا بیان فرما دیا نمونے کے طور پر ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک زندگی یعنی ایک شخصیت ایک ہستی ایک سیرت اور ایک کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر ایک نمونے کے طور پر جب ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں اور پہلے سے پوری آیت کا مفہوم معلوم نہیں ہوتا تو عام طور پر ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد جس زندگی کا بیان ہوگا وہ کسی نبی اور رسول کی کسی پیغمبر کی زندگی ہوگی لیکن اس کے بعد جب آیت کا اگلا لفظ پڑھتے ہیں امرأة تو یہ حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ جس زندگی کو جس کیریکٹر اور کردار اور سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر پسند فرمایا منتخب فرمایا اور اس آیت میں بیان فرمایا وہ کردار ایک نبی اور رسول نہیں ایک مرد کا بھی نہیں ایک عورت کا کردار یعنی ایک عورت کی تاریخ کو اس کی زندگی کو اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل قرار دیا کہ ساری دنیا کے ایمان والے اور ایمان والیاں اگر اپنے ایمان کو جانچنا چاہیں تو اس کی روشنی میں جانچیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انتخاب ہوا یہ ایک عورت کی زندگی کا ہوا کون سی وہ عورت یہاں تک جب ہم سنتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ وہ عورت جس کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا وہ بھی کسی نبی اور رسول کے گھر کی تربیت یافتہ عورت ہوگی بہت اچھے ماحول اس کو ملا ہوگا اور تبھی تو جا کر وہ عورت ایمان کے اعتبار سے اور اعمال و اخلاق کے اعتبار سے اس معیار پر اس مقام پر پہنچی کہ ساری دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے اللہ نے اس کو ایک نمونے کے طور پر پسند فرمایا لیکن جب ہم لوگ آیت کا اگلا لفظ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں امراۃ فرعون تو پھر تو حیرت کی کوئی حد باقی نہیں رہ جاتی کیونکہ ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس عورت کی زندگی کو بیان فرمایا یہ کہہ کر کہ ہم نے اس کی زندگی کو اس کے ایمان کو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایمان والیوں کے لیے ایک نمونے اور آئیڈیل کے طور پر پسند فرمایا وہ بیوی کسی نبی اور رسول کے گھر کی اور کسی اچھے ایمانی ماحول کی تربیت یافتہ اور پرورش پائی ہوئی عورت نہیں تھی بلکہ وہ فرعون کی بیوی تھی وہ فرعون جس سے زیادہ گھمنڈی اور مغرور جس سے بڑا کافر اور ظالم شاید ہی دنیا میں کوئی گزرا ہو اس کی بیوی کو، یعنی کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ خراب ماحول دنیا میں آج تک کسی عورت کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، اس سے زیادہ ظالم اور برا شوہر دنیا میں آج تک کسی بیوی کو ملا ہے نہ ملے گا، مگر اس کے باوجود اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک نمونے اور آئیڈیل کے طور پر پسند فرما لیا۔ اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ خاص طور پر ہماری بہنیں، ہماری عزیز بچیاں، ہماری خواتین وہ اس پر غور کریں کہ آخر وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور یہ بات صرف عورتوں اور بچیوں کے لیے غور طلب نہیں ہے، یہ ساری امت کے ایمان والوں کے لیے، جن میں علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، خواص بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، یہ سب کے سب ان کے غور کا موضوع بننا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی، کہ کون سی ادا تھی اس اللہ کی بندی کو کہ اندر جو اللہ کو ایسی پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اندازے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ خود اپنی کتاب قرآن مجید میں اسی آیت میں آگے چل کر بیان فرما دیا کہ وہ کون سی ادا تھی جو اللہ کو اس کی اس قدر پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اس بندی کی ایک دعا مجھے پسند آئی تھی، اس کی ایک تمنا، اس کا ایک سوال، اس کی ایک التجا، اس کی ایک درخواست مجھے پسند آئی تھی جو اس نے میرے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش کی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پڑوس میں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے ظالمانہ ظلم و ستم سے اور اس کی ظالمانہ تدبیروں سے اب چھٹکارا عطا فرما دے، میرے اللہ اب چھٹکارا عطا فرما دے۔ کون سا وہ وقت تھا جس وقت اس اللہ کی بندی کی زبان سے یہ دعا نکلی تھی اور اس کے دل کی یہ تمنا دعا بن کر اس کے ہونٹوں پر آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ تمنا اور یہ دعا اس قدر بھا گئی، پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ساری دنیا کے ایمان والوں کی توجہ اس کی اس دعا کی طرف موڑ دی۔ یہ دعا عام حالات کی دعا نہیں تھی، تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے وہ حالات لکھے ہیں جس سے گزرنا پڑا تھا اللہ کی اس ایمان والی بندی کو۔ آپ جانتی ہیں اچھی طرح کہ فرعون اپنے ملک کی، اپنی حکومت کی پوری طاقت جھونک رہا تھا اس مقصد سے کہ اس کے ملک میں کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے دین کو قبول نہ کر سکے، جس کی محنت کر رہے تھے، جس کو پھیلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا اپنی فوج کا اور اپنی پوری طاقت کا استعمال کر کے وہ پورے ملک میں اس دین کو نہ پھیلنے دینے اور اس کو کچل دینے اور مٹا دینے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ جس دین کو پورے ملک میں وہ زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، کسی کو اس دین کی طرف بڑھنے نہیں دینا چاہتا تھا، اللہ کا کرنا کہ خود فرعون کی بیوی اسی دین میں داخل ہو گئی، وہ ایمان لے آئی اور اس نے تسلیم کر لیا کہ میرا رب اور میرا الہ اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی دعوت دے رہے ہیں موسیٰ اور ہارون۔ یہ اللہ کی بندی وہ تھی جس نے بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، یہی وہ عورت تھی جس کی خواہش کی وجہ سے، جس کی فرمائش کی وجہ سے فرعون نے سمندر سے ایک بچے کو نکالنے کے بعد اسی کی فرمائش پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ذبح نہیں کروایا جائے گا، بلکہ پالا جائے گا، اور فرعون کے سرکاری خرچے سے بڑے ناز و نعم میں پالا گیا تھا اس بچے کو، یہی بچے تھے جو آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام بنے۔ اسی عورت کی فرمائش پر ان کی پرورش ہوئی تھی اور اسی عورت نے قریب سے دیکھا تھا ان کے بچپن کو، ان کی نوجوانی کو، ان کی معصومیت کو، ان کے سچے پن کو، ان کی نیکی کی اداؤں کو، اور بالآخر ایک مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور پیغمبری کی ذمہ داری عطا فرمائی، ڈالی موسیٰ علیہ السلام کے کندھوں پر، اور تھوڑے دن کے بعد اس اللہ کی بندی کو پورا اطمینان ہو گیا کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے. ایک طرف وہ دیتی تھی فرعون کی زندگی، اپنے شوہر کی زندگی، عیاشیوں والی، نشے والی، جھوٹ والی، ظلم والی، گھمنڈ اور تکبر اور غرور والی، اور ایک طرف وہ دیتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، عبادت والی، بندگی والی، پاکیزگی والی، شرم و حیا والی، سچ بولنے والی، خوبیوں اور اچھے اخلاق اور اچھے اعمال والی زندگی. بالآخر اس اللہ کی بندی نے اس بات کی گواہی دے ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہی سچ ہے. فرعون جو پورے ملک میں اس دین کو نہیں زندہ ہونے دینا چاہتا تھا، ذرا سوچیں تو کہ یہ وہ دیکھ کر اس قدر غصے سے پاگل ہو گیا ہوگا کہ وہی دین اب تو اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا. اب وہی دین اس کے بیڈ روم میں گھس گیا، اس دین کو اس کی بیوی نے قبول کر لیا، اس دین کو جس دین کو مٹانے کے لیے اور جس دین کو کچل دینے کے لیے وہ پورے ملک میں کوشش کر رہا تھا. اللہ جب گھمنڈیوں کا، مغروروں کا مذاق اڑانا چاہتا ہے تو عجیب عجیب طریقے سے مذاق اڑاتا ہے. چنانچہ اس کی بیوی کے دل میں ایمان آ گیا اور فرعون نے یہ دیکھ کر اور سن کر وہ بالکل غصے سے پاگل ہو. وہی فرعون جو بے پناہ محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، تاریخ کتابوں میں ان محبتوں کے واقعات تک نقل کیے گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو بے پناہ عشق تھا، بے پناہ محبت تھی اپنی اس بیوی سے. لیکن جب اس بیوی، یہ بیوی ایمان لے آئیں، یہ خاتون ایمان لے آئیں، تو وہی فرعون کی محبوبہ اور فرعون کی بدترین، فرعون کو دشمنی اور نفرت ہو گئی. فرعون نے ستانا شروع کیا اپنی بیوی کو، طرح طرح سے تکلیفیں دینی شروع کی، بھوکا مارنا شروع کیا، کمرے میں بند کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ زہریلے موذی جانور، سانپ، بچھو، اس طرح کے جانور کمرے میں چھوڑ دیے جاتے، کمرہ بند کر دیا جاتا، کمرے میں وہ اکیلی ہوتی اور وہ اللہ کی بندی بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی، حفاظت مانگتی، پناہ مانگتی، امان مانگتی، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. کسی جانور نے اس کو نہیں ڈسا، بلکہ وہ جانور خود الٹا اس کی حفاظت پر حفاظت کرنے لگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کافی دن تک طرح طرح کی آزمائشوں سے گزروایا. فرعون برداشت نہیں کر پا رہا تھا یہ سب، وہ عجیب حیران تھا کہ اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود یہ اللہ کی بندی اس دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. ایک وقت آیا کہ فرعون نے بہت بڑے بڑے جلاد، بڑے سخت ان کے جلاد بلائے، ہتھوڑے منگوائے، بڑی بڑی کیلیں، لوہے کے بہت بڑی بڑی موٹی موٹی کیلیں اور میخیں وہ منگوائیں، اور اپنی بیوی کو تخت سے بندھوا دیا، پاس میں بیٹھ گیا اور کہا کہ چند منٹ کی مہلت ہے، اگر نہیں کہتی ہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور میں واپس آئی اپنے پرانے دین میں اور میں اس دین کو جھٹلاتی ہوں جس کی دعوت دے رہے ہیں موسیٰ، اگر نہیں کہتی ہو یہ بات تو میں ابھی اشارہ کروں گا اور یہ جلاد جو کھڑے ہیں یہ ہتھوڑے چلائیں گے اور یہ کیلیں ٹھوکیں گے اور یہ کیلیں دیواروں میں اور تخت لکڑی میں نہیں ٹھوکیں گے، بلکہ یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں، تمہاری ناک کی ہڈیوں میں، تمہاری رخساروں میں، تمہارے کندھوں کے جوڑوں میں، تمہارے سینے میں، تمہارے گھٹنوں میں، تمہارے جوڑوں میں، پورے بدن میں یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی، تڑپ تڑپ کر جان دو گی اور میں تماشا دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کہاں ہے تمہارا وہ رب تم کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہا. جب وہ تخت باندھ دی گئی اور بے بس ہو گئی، اس وقت اس اللہ کی بندی نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی تھی جو اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کری. اس وقت اس اللہ کی بندی نے عجب کیفیت کے ساتھ، تصور سے بھی لرزہ آتا ہے کیا گزر رہی ہوگی اس اللہ کی بندی کے دل پر، اس اللہ کی بندی نے اپنے رب کو پکارا اس آخری لمحے میں، اور دعا بھی کیا عجیب و غریب بات، دعا یہ مانگی کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب اور میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پڑوس میں جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون سے اور اس کی ان حرکتوں سے اور ان تمام ظالموں سے چھٹکارا عطا فرما دے. یہ ساروں طرف جو ظالم کھڑے ہیں اور وہ جو فرعون بیٹھا ہے، اس سے مجھے نجات عطا فرما دے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس اللہ کی بندی کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اللہ، اب تک جو تکلیفیں گزری آپ کی مدد سے ان تکلیفوں کو سہ لے گئی، ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں کوئی خوف نہیں آیا، کوئی کفر کا کلمہ میری زبان پر بے ہوشی میں بھی نہیں آیا. لیکن اب جب کہ یہ ہتھوڑے ٹھکیں گے اور یہ کینیں گھسیں گی اور یہ کینیں ٹھوکی جائیں گی میری آنکھوں میں، میرے سر کے ہڈیوں میں، میرے بدن کے جوڑ جوڑ میں، تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد اور تکلیف کی وجہ سے کہیں کوئی کلمہ کفر کا میرے منہ سے نکل نہ جائے، میرے اللہ میں کمزور بنتی ہوں. آپ اس سے پہلے کہ یہ تکلیفیں دینا شروع کریں اور اس سے پہلے کہ یہ کیڑے میرے بدن میں ٹھوکی جائیں، مجھے اس سے پہلے ہی ایمان پر اٹھا لیجیے. اللہ اکبر. اس اللہ کی بندی نے یہ دعا مانگی اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اسی وقت اس کے سامنے ملک الموت حاضر ہو گئے، سلام کیا، جنت کے نظارے دکھائے، اور اس سے پہلے کہ وہ سب صدا ہوتی، وہ صدا شروع ہوتی، اس سے پہلے ہی اس اللہ کی بندی نے ایمان پر مسکراتے ہوئے اپنی بندی کے روح کو اپنے پاس بلا لیا اور لوگ اس لاش میں کیلے ٹھوکتے رہے. سلام ہو اس اللہ کی بندی پر جس نے ایمان پر اپنی جان قربان کر دی، ساری تکلیفیں برداشت کر لی. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے کہ عورت بڑی کمزور ہمت کی اور کمزور ارادے کی عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید اپنی بندیوں پر سے اس الزام کو ہٹانے کے لیے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. اللہ نہیں سننا چاہتے یہ الزام اپنی ان بندیوں پر جو ایمان لائے، ایمان والی ہوتی ہیں، اور ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کے اندر صبر کی صفت آتی ہے، وہ برداشت کرنے والی ہوتی ہیں. وہ کسی قیمت پر اللہ کو ناراض کر کے کسی اور کو راضی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں. دنیا میں آج تک کسی عورت کو اتنا خراب ماحول نہیں ملا، دنیا میں آج تک کسی بیوی کو اتنا خراب شوہر نہیں ملا، دنیا میں آج تک کسی خاتون کو اتنی خراب سسرال نہیں ملی. اگر عورتیں اپنے لیے یہ عذر تلاش کرتی ہیں تو غلط کرتی ہیں، اگر یہ بہانہ کرتی ہیں تو قرآن مجید اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اگر اور بہت سی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنا ماحول اچھا نہیں ملا، اگر ماحول اچھا ملتا، اگر دین کا ماحول ہوتا، اگر شریعت و سنت پر عمل کرنے کا ماحول ہوتا، اگر اللہ کے ذکر کا، پردے کا، شرم و حیا کا ماحول ملتا تو میں ایسا کرتی، کیا کروں، مجھے ماحول ہی اچھا نہیں ملا. یہ بالکل جھوٹ ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں، ان عورتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ ماحول کی خرابی کا عذر اگر دنیا میں کوئی کر سکتی تھی تو فرعون کی بیوی کر سکتی تھی، مگر اس اللہ کی بندی نے کبھی کوئی بہانہ نہیں کیا. اس نے طے کر لیا کہ میں یہ سب عیش و آرام، وہ تو ملکہ تھی، دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کی ملکہ تھی. اس وقت کا مصر پوری دنیا کا سپر پاور تھا، ہر اعتبار سے وہ دنیا کا ایک کلچرل اور اکنامک نرو سینٹر تھا، پوری دنیا کا سب سے بڑا تہذیبی مرکز تھا، اور اس کے بادشاہ کی وہ بیوی تھی اور فرسٹ لیڈی تھی. لیکن اس نے ان سب چیزوں کو قربان کیا، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک حقیقت کھل گئی تھی کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جارا. اس کے دل پر یہ سچائی کھل گئی تھی کہ اصل کامیابی مرنے کے بعد والی ہے، اور اصل بربادی اور ناکامی مرنے کے بعد والی ہے. اس نے جان لی تھی یہ بات ایمان کی برکت سے، جان لی تھی کہ یہ دو چار دن کا عیش و آرام یہ بالکل فانی ہے، اور یہاں کی تکلیف وہ بھی دو چار منٹ کی ہے. اصل عیش و آرام تو مرنے کے بعد آئے گا، یا اصل عذاب اور تکلیف پریشانیاں یہ مرنے کے بعد آئیں گی. چنانچہ اس اللہ کی بندی نے مرنے کے بعد کے آرام کو اس دنیا کے دو چار دن کے عیش و آرام پر ترجیح دی، اور اس وقت کی تکلیف کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی تکلیفوں سے اس کو بچایا. اللہ تعالیٰ اس واقعے پر غور کرنے کی ہم سب کو بار بار توفیق دے. سچ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اس واقعے پر غور کرنے کی توفیق ملتی ہے اور اکثر یاد آتا رہتا ہے، ایک نیا ایمان ملتا ہے، ایک نئی ہمت ملتی ہے، ایک نیا حوصلہ ملتا ہے. اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس بندی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قربانی کو ایسا قبول فرمایا، ایسا پسند فرمایا کہ ایک طرف تو اس کی دعا ریکارڈ کر کے ہم تک کو سنا دی، ساری دنیا کے انسانوں، ساری دنیا کے ایمان والوں تک. اللہ تعالیٰ نے تنہائی کے وقت میں، آخری وقت میں کی گئی اس دعا کو اللہ نے ریکارڈ کر کے سنا دیا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری سنوا دی کہ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندگی ہی میں جنت کے سیر کے لیے لے جائے گئے تو وہاں جنت میں آپ کی ملاقات حضرت عافیہ سے کرائی گئی اور وہاں یہ بتایا گیا کہ اس اللہ کی بندی کو ہم نے آپ کے نکاح میں دے دی. سبحان اللہ, اس نے قربانی دی, وہ فرعون کی بیوی تھی, تاریخ انسانی کے بدترین شخص کی بیوی تھی وہ, لیکن جب اس نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جاتے وقت اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ میری بندی عافیہ تم آرام کے ساتھ میرے پاس آؤ اور آؤ, جنت میں ایک اور انعام تمہارے انتظار میں ہے, میں نے تمہارا نکاح اپنے محبوب اپنے چہیتے اور لاڈلے آخری رسول وجہ تخلیق کائنات رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا. تو جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. اس قربانی کا بدلہ ہے اللہ نے ان کو دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کی قربانیاں, اپنی بندیوں کے ایمان پر کچھ زیادہ ہی خوش ہوتا ہے, کچھ زیادہ ہی ان کو عطا فرماتا ہے, دگنا اجر ان کو ملتا ہے, دگنا انعام ان کو ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعزاز ہے اپنی بندیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کو خاص پیار اور توجہ ہے. قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی توجہ بندوں اور بندیوں سب پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصی توجہ زندگی کے اکثر لمحات اور اوقات میں اپنی بندیوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اس بندی کی دعا کا ذکر فرمایا اور ایک اور بندی کی بھی دعا کا ذکر فرمایا ہے, میں وہ واقعہ سنانے کے بعد ایک خاص بات آپ بہنوں اور بچیوں سے عرض کروں گا. اللہ آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ایک اور بندی کا ذکر فرمایا, بلکہ اسی آیت کے فوراً بعد اس بندی کا ذکر فرمایا ہے. میں ذرا پیچھے سے اس واقعے کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے حضرت عمران علیہ السلام. زندگی بھر یہ تمنا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے دے تاکہ وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد آگے چل کر نبوت اور پیغمبری ان کے خاندان میں جاری رہے اور دین کی خدمت کا یہ بابر کا سلسلہ ان کے گھر میں جاری رہے. اللہ کا کرنا عجیب ہوا, عمران علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا, ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کی بیوہ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے مرحوم شوہر میرے پیٹ میں اپنی نشانی چھوڑ گئے. وہ اپنا غم بھول گئیں, خوش ہو گئیں اس کو محسوس کر کے, اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کی. اس بیوہ عورت کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ اللہ کے بندی نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میں یہ نظر مانتی ہوں اور میں یہ عہد کرتی ہوں, وعدہ کرتی ہوں کہ جو بچہ آپ مجھے عنایت فرمائیں گے وہ اس بچے سے میں دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی, میں اس کو اپنے مرحوم شوہر کی تمنا اور خواہش کے عین مطابق دین کی خدمت کے لیے بالکل فارغ کروں گی. بڑے انتظار میں رہیں, اور لیکن اس کے بعد جب ولادت کا وقت آیا, ڈلیوری ہوئی, تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ بیٹا نہیں ملا بلکہ بیٹی ملی. ایک لمحے کے لیے ان کو ایک شاک سا لگا, اور شاک اس لیے نہیں لگا کہ بیٹی کوئی کم درجے کی چیز ہے, بلکہ اس لیے لگا کہ بیٹی ہزار بلند مقام ہو جائے نبی اور رسول تو نہیں ہو پائے گی. نبوت اور رسالت کی ذمہ داری تو اللہ نے مردوں پر ڈالی ہے, اس میں بڑی مشقت ہے, بڑا مجاہدات ہیں, سفر ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بھاری ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے تو اب تو میری یہ تمنا اور میرے مرحوم شوہر کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پائے گی. چنانچہ انہوں نے بڑے معصوم سے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب انی وضعتها انثی, اے اللہ یہ تو میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے. اللہ نے فوراً جواب دیا کہ واللہ اعلم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے, میری بندی ذرا انتظار کرو, جس بیٹی کو تم نے جنم دیا ہے تم نہیں سمجھ پا رہی ہو ابھی وہ کیسی عظیم الشان بیٹی بن کر ثابت ہوگی, ذرا انتظار کرو. بہنوں اور بچیوں, یہی بیٹی تھی جو آگے چل کر حضرت مریم علیہ السلام بنی, اور یہ ایسی بنی, ایسا ان کا اللہ سے محبت کا تعلق, ذکر کا تعلق, گناہوں سے بچنے کا تعلق, گناہوں کے خیالات تک مریم علیہ السلام کے دل میں نہیں آتے, شرم و حیا کا پیکر, عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی اور بہت اللہ کو یاد کرنے والی, اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے والی ایسی بن گئی. اور جب بندہ یا بندی
اپنے روح کو پاک کر لیتا ہے، پاک کر لیتی ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور کوئی گناہ اس سے نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کچھ خصوصی معاملہ فرمانا شروع کرتا ہے. چنانچہ حضرت مریم کے پاس ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام آئے جو ان کے گارجین تھے. باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا پیدائش کے بہت پہلے. حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ ان کے پاس آئے خیریت پوچھنے کے لیے، ملنے کے لیے. وہاں ان کے پاس انہوں نے کچھ ایسے گفٹ دیکھے، کچھ ایسے تحفے تحائف دیکھے، ایسی چیزیں دیکھی جو انہوں نے نہیں بھیجی تھی، اور انہیں تعجب ہوا کہ میں ہی تو سرپرست ہوں، میں ہی جو بھیجتا ہوں مریم کے پاس، یہ اس کے علاوہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ موسم کے علاوہ کی چیزیں ہوں وہ. تو انہوں نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ہذا، اے مریم یہ سب چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو اس اللہ کی بندی نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ ساری چیزیں، یہ جو تمہیں آپ دیکھ رہے ہیں خالو جان، یہ میرے اللہ نے مجھے براہ راست بھیجی ہیں. اور خالو جان آپ تو جانتے ہیں کسی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دست غیب والا معاملہ کرتے ہیں، عام اسبابی لائن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو کچھ عطا فرما دیتے ہیں. بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی تواضع اور انکسار کے ساتھ، اور بہت عبدیت والے مزاج کے ساتھ انہوں نے اتنی بات کہی. گویا اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ خالو جان اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ عجیب سا معاملہ فرمانے لگا، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ براہ راست بھیج رہا. بس حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل پر ایک عجیب قسم کی چوٹ لگی. وہ بھی اس وقت تک بوڑھے ہو گئے تھے مگر ان کے یہاں بھی کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا، اور وہ بھی اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ میرے یہاں بھی بیٹا پیدا ہو جائے تاکہ آگے چل کر دین کا کام جاری رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی 17 سالہ نوجوان بھانجی کے ساتھ ایک غیبی نظام کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے، اور بغیر ظاہری اسبابی نظام کے غیبی نظام سے ان کے پاس چیزیں بھیج سکتا ہے، تو ان کے دل میں بھی ایک نئے سرے سے امید پیدا ہوئی، اور نئی امید اور نئے یقین کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بڑھاپے کے باوجود آپ بیٹا دے دیجئے، آپ اگر مریم کو یہ سب دے سکتے ہیں تو مجھے بیٹا بھی دے سکتے ہیں. اس وقت کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری ملی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام بھی ہم ابھی سے رکھے دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا نبی ہوگا، سید ہوگا، حصور ہوگا. بڑے بلند کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ صرف یہ کہ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ انسانیت کو دو عظیم الشان پیغمبر ملے، یہ دو عظیم الشان پیغمبر ملے ایک اللہ کی بندی کی دعا اور تمنا کی برکت. حضرت عمران علیہ السلام کی بیوہ عورت کی تمنا تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیجئے تاکہ میرے مرحوم شوہر کی خواہش کے مطابق وہ دین کی محنت کو جاری رکھے، نبی اور رسول بنے، نبوت و رسالت میرے گھر میں جاری رہے. اس اللہ کی بندی کی تمنا کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ ایک طرف تو ان کی بیٹی مریم عطا فرمائی، ان مریم کے پیٹ سے بغیر باپ سے اللہ کے غیبی نظام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور دوسری طرف مریم علیہ السلام کی نیکی کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس دعا کی برکت سے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملا، وہ بھی پیغمبر بنے حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو اگر کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ انسانیت کو جو عظیم شان پیغمبر ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ دو پیغمبر جو ملے انسانیت کو، یہ ایک عورت کی پاکیزہ تمنا اور مقبول دعا کی برکت سے. ایک عورت کی تمنا تھی، ایک عورت کی دعا تھی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبر انسانیت کو عطا فرمائے. اور یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ اتفاق کا نہیں عرض کیا، سوچ سمجھ کر آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. پہلا واقعہ فرعون کی بیوی کا، وہ بھی دعا کا تھا. دوسرا واقعہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوہ کا، وہ بھی دعا کا واقعہ ہے. دعا اصل میں کہتے ہیں تمنا کو. جب کسی انسان کی، کسی مرد یا عورت کی تمنا، دل کی تڑپتی ہوئی تمنا دعا بن کر جب ہوٹوں پر آ جاتی ہے تب اس کو دعا کہا جاتا ہے. جس دعا کے پیچھے تمنا نہ ہو وہ دعا ہی نہیں ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے ان چیزوں کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا، کہ اللہ کی بندیوں کی تمناؤں کا رخ اگر ٹھیک ہو جائے، ان کے جذبات اگر ٹھیک ہو جائیں، ان کے دل کی ترقی اور مچلتی ہوئی تمناؤں کا تعلق ذرا بلند چیزوں سے جڑ جائے تو دنیا میں انقلاب آ جائے. اسی لیے پوری دنیا کی باطل طاقتیں، پوری دنیا کی مغربی پالیسی ساز، پوری دنیا کے لوگ عورتوں کی تمناؤں کے رخ کو پست سے پست سطح تک لے جانا چاہتے ہیں. جب عورتوں کی تمنائیں گھٹیا چیزوں کی ہو جاتی ہیں، ان کی فرمائشیں گھٹیا چیزوں کی ہو جاتی ہیں، وہ چند چیزوں سے آگے بڑھ کر سوچ ہی نہیں پاتی، بلند مقاصد کے لیے عورتوں کا دل میں کوئی تمنائیں نہیں مچلتی، تو پورا معاشرہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے، پورا معاشرہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے. اور جس معاشرے کے عورتوں کی تمناؤں کا رخ ٹھیک ہو گیا، جس معاشرے میں تمناؤں پر بار بار زور دے رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ دھیان سے سن رہی ہوں گی، میں صرف نماز کی رکعتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اصل چیز ہے دل کی تمنا. اگر کسی عورت کی تمنا یہ ہو جائے کہ مجھے دنیا میں سادہ زندگی پر میں دل سے راضی ہوں، درمیانی زندگی پر دل سے راضی ہوں، کسی سے محتاجی نہ ہو، کسی کے مقروض نہ بنے، درمیانی طور پر سادگی کے ساتھ زندگی بسر جائے، یہ بھی ہو میرے گھر میں، یہ بھی ہو میرے گھر میں، ایسے میرے زیور ہوں، ایسے میرے کپڑے ہوں، اگر ان چیزوں کی تمنائیں کم ہو جائیں اور اگر یہ تمنائیں دوسری طرف آگے بڑھ جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت میرے دل میں آ جائے، اللہ کا خوف میرے دل میں آ جائے، اللہ کو تنہائی میں یاد کرنے لگوں، میرے بچے دیندار بن جائیں، میرے بچے پاکیزہ بن جائیں، میرا شوہر مجھ سے راضی رہے، ہم دونوں میں بے پناہ جسمانی اور روحانی محبتوں کا رشتہ برقرار رہے، پورا گھر اور خاندان تقوی کے رنگ میں رنگ جائے، زیادہ سے زیادہ غریبوں کی ہم کو خدمت کا موقع مل جائے، زیادہ سے زیادہ کمزوروں کی خدمت کا ہم کو موقع مل جائے. جس گھر کی عورت کی تمناؤں کا یوگ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ گھر چمک اٹھتا ہے، وہ گھر پاکیزہ بن جاتا ہے، اس گھر میں پلنے والے بچوں کی زندگی بالکل دوسرے رخ پر جلتی، دنیا چل جاتی ہے کسی اور رخ پر، فیشن کے رخ پر، بے پردگی کے رخ پر، بے حیائی کے رخ پر، بے شرمی کے رخ پر، فضول خرچی کے رخ پر، لیکن اس گھر کے پلنے والے نوجوان بچے اور بچیاں، ان کا رخ بالکل دوسرا ہے، ان کی تمنائیں بالکل دوسری ہوتی. اس لیے سب سے زیادہ جو توجہ کی ضرورت ہے میری عزیز بہنوں اور میری بچیوں، سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ذرا جھانک کر دیکھیں کہ آپ کے دل میں شوق کس چیز کا زیادہ ہے، کس چیز کا شوق زیادہ ہے. اپنے دل کے شوق کو ذرا بڑھاتی چلی جائے، بڑھائیے، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے، آپ اللہ سے اپنی باتیں کرنے لگیں، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کے پیچھے دیوانی ہو جائیں، آپ اپنے بچوں کے لیے اچل پھیلا کر بچوں کو سلا کر اللہ سے دعائیں مانگنے والی بن جائیں، آپ کی تمنائیں یہ ہو جائیں کہ میرے بیٹا محدث ہو جائے، میرا بیٹا قرآن کا مفسر ہو جائے، میرا بیٹا امت کا رہبر بن جائے، میرا بیٹا انسانیت کا خادم بن جائے، میری بیٹی بہترین صالح بچوں کی تربیت کرنے والی ماں بن جائے. آپ کی یہ تمنا اگر ہوگی تو پھر دیکھیے گھر میں کیسا انقلاب آتا ہے، پھر پورا خاندان میں انقلاب آتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں معاشرے میں انقلاب آتا ہے. میں سب سے زیادہ جو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جسمانی محنت کا ذوق اور سلیقہ مردوں کو زیادہ دیا اور عورتوں کے دل کی تمناؤں کی میں بڑی طاقت رکھی. اگر عورت کی تمنائیں آ جائیں، قناعت کی طرف آ جائیں، سخاوت کی طرف آ جائیں، ہمدردی کی طرف آ جائیں، عبادت کی طرف آ جائیں، دعا اور مناجات میں آپ کا جی لگنے لگے، آپ بجائے اس کے یہ دیکھیں اور ٹی وی دیکھیں اور رسالے پڑھیں اور ناولیں پڑھیں اور افسانے پڑھیں، بجائے اس کے آپ مناجات پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی معصوم تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، پھر کیسے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. گھر میں پلنے والے بچے کس رخ پر کس کردار کے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق دے. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سیرت کے خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں، عورتوں پر نفلی نمازوں کا بوجھ نہیں ڈالا، عورتوں پر نفلی تلاوت کا، نفلی روزوں کا بوجھ نہیں ڈالا، اعمال کی تعداد کی طرف ترغیب عورتوں کو آپ نے ہمیشہ کم دی، آپ نے ہمیشہ عورتوں کی تمناؤں کے رخ کو بدلنے کی طرف بہت زیادہ توجہ. یہ عجیب بات ہے، حضرت فاطمہ آپ کے پاس جو آئی تھیں تو وہ ایک خادم مانگنے آئی تھیں، ایک مددگار ایک ہیلپر مانگنے آئیں گے. کام کا بہت بوجھ تھا, پانی بھر کے لانا, خود آٹا پیسنا, کھانا پکانا, ایک دو آدمیوں کا نہیں مستقل سینکڑوں مہمان گھر میں ہوتے تھے. اب بہت کام تھا حضرت فاطمہ پر. وہ آئیں ایک خادم مانگنے کے لیے اپنے والد ماجد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. کوئی حرج نہیں تھا اگر اللہ کے رسول ان کو بھی ایک خادم دے دیتے. آئے تھے بہت سے غلام اور باندیاں اور آپ بانٹ رہے تھے لوگوں کو. حضرت علی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ فاطمہ جاؤ, اور فاطمہ گئی تو حضور تو گرا ہوا پایا واپس آ گئے. حضور نے دیکھ لیا کہ میری بیٹی آئی تھی واپس چلی گئی. تو جب فارغ ہوئے آپ اس کام سے تو خود گئے حضرت فاطمہ کے پاس, کہ بیٹی تم آئی تھی کیا بات. فاطمہ دوڑ کر آئی کہا ابا اب آپ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ سب کو بانٹ رہے ہیں, علی نے مجھ سے کہا کہ تم چلی جاؤ میں تو نہیں کہوں گا, مان لو شاید کوئی مددگار کوئی غلام مل جائے کوئی باندھی مل جائے تو کچھ کام تمہارا بٹ جائے آسان ہو جائے, اس لیے آئی تھی. صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضور نے ہاتھ رکھا اپنی جگر کی ٹکڑی فاطمہ کے کندھے پر, کہا میری بیٹی فاطمہ اگر میں تم کو خادم کے بجائے کچھ اور دے دوں تو کیسا رہے گا, اگر میں تم کو کچھ کلمات اللہ کی یاد کے سکھا دوں تو بتاؤ تم راضی ہو. فاطمہ اسی باپ کی بیٹی تھی کہ ابا پھر آپ چھوڑیے خادم, آپ مجھے وہی سکھا دی, آپ مجھے وہی کلمات ذکر سکھا دی. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ فاطمہ ایسا کیا کرو کہ جب سونے کے لیے لیٹو تو لیٹنے سے پہلے یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار, الحمد للہ الحمد للہ 33 بار, اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. راضی ہو اس پر, فاطمہ خوش ہو گئی, ابا میں اس پر زیادہ راضی ہوں, ابا میں اس پر زیادہ راضی ہوں. کیا بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, خادم دینے کے بجائے آپ نے ان کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف موڑ, دنیا کی کوئی چیز دینے کے بجائے ان کی دل کی توجہ کو موڑ دیا کسی اور چیز کی طرف. میں ایک واقعہ اس وقت سنا سکتا ہوں, وقت کم ہے. پوری سیرت پر اس حدیث نے غور کیا ہے, سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے خواتین کو, بہت زیادہ اعمال کی نہیں دی, بہت زیادہ مجاہدات کی نہیں دی, بہت زیادہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نہیں دی, بہت زیادہ جہاد کرنے کی نہیں دی, بہت زیادہ حج اور عمرے کرنے کی نہیں دی. آپ نے سب سے زیادہ جو عورتوں کو ترغیب دی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بندیوں, میری امت کی عورتوں, تم اپنے دل کی تمناؤں کے رخ کو ٹھیک کرو. چنانچہ یہ تمناؤں کا رخ جب ٹھیک ہوا تو کیا نتیجہ نکلا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کو زندگی آسان ہو گئی, فاقے برداشت کرنا آسان ہو, سادہ زندگی گزارنا آسان ہو گئی. کیونکہ آدمی اصل جو مجبور ہو جاتا ہے وہ گھر والوں کے مزاج سے مجبور ہو جاتا ہے, اب جب گھر کا مزاج ایسا بن گیا, چنانچہ کیسا بن گیا, ایک واقعے سے زیادہ کیجئے کہ صحابہ کے گھر کے عورتوں کا مزاج کیسا بنا. ایک مزدور صحابی تھے, غریب آدمی تھے, مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کو کام ملنا ہی بند ہو گیا. بیچارے صبح گئے, دن بھر کام تلاش کیا, کوئی مزدوری نہیں ملی, کام نہیں ملا, خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. گھر میں ایک کھجور بھی نہیں تھی, دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے. اگلی صبح کو پھر نکلے وہ صحابی مزدوری کی تلاش میں, اور سنت کے مطابق بیوی دروازے تک چھوڑنے کے لیے. کان کھول کے جن کے کانوں سے سنیے, یہ سنت یہ ہے کہ جب مرد کام کے لیے نکلے, جاب کے لیے نکلے, تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کاج میں نہ لگی رہے, بستر پر نہ پڑی رہے, بلکہ وہ دروازے تک آ کر پردے کے اہتمام کے ساتھ دروازے کے اندر سے شوہر کو رخصت کرے, مسکرا کر رخصت کرے, اور یہ دعا دے کر رخصت کرے کہ فی امان اللہ, یہ کہے کہ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں, جائیے اللہ کی حفاظت میں جائیے, اور شوہر بھی سلام کر کے گھر سے چلا جائے. یہ سنت کے مطابق اس عورت نے دوسرے دن بھی اپنے اس شوہر کو رخصت کیا. دوسرے دن بھر بھی وہ کام تلاش کرتے رہے, لیکن دوسرے دن بھی کام نہیں ملا, اور دوسری شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے. آج کے گھر میں کچھ نہیں تھا, دونوں میاں بیوی دوسری رات بھی بھوکے سو گئے. اب تیسرے دن صبح کو شوہر پھر نکلے, سنت کے مطابق بیوی نے دروازے تک آ کر پھر رخصت کیا, اور اب جب رخصت کیا تو دروازے سے وہ نکلے اور کچھ قدم چلے کہ پھر ایک دم سے کچھ یاد آیا بیوی کو, اور بیوی نے شوہر کو واپس بلایا, پکار کر کہا کہ ذرا ایک منٹ واپس آئیے,
کچھ کہنا چاہتی ہوں، یا اب یاد آیا۔ شوہر واپس آئے تو بیوی نے کہا، شوہر نے تعجب سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ابھی تو تم نے مجھے رخصت کیا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ ایک بات یاد آئی ہے، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آج تیسرا دن ہے ہمارے اور آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، تینوں دونوں فاقے سے ہیں، آج بھی اگر آپ کو کہیں خدا نخواستہ کام نہ ملا تو اپنے لیے تو آپ کچھ نہیں کر کے لائیں گے، مجھے یقین ہے، لیکن میری محبت آپ کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آ جائیں۔ میں نے آپ کو یہی کہنے کے لیے واپس بلایا ہے کہ اگر کوئی کام نہ ملا تو تیسرے شام بھی خالی ہاتھ واپس آ جائیے گا، خدا کے لیے کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا، تیسری رات ہم پھر خالی ہاتھ خالی پیٹ سو جائیں گے، لیکن کوئی حرام لقمہ لے کر مت آ جائیں گا۔ آپ بتائیں کہ جن شوہروں کو ایسی بیویاں مل جائیں، جن مردوں کو ایسی بیویاں مل جائیں، وہ تو ساری دنیا کی ہمالیائی طاقتوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ان کو ایسی ہمت ملتی ہے، ایسا حوصلہ ملتا ہے، کوئی ہے میرے گھر میں تقوی کے راستے میں میرا ساتھ دینے والا، بلکہ تقوی کے راستے میں میری ہمت بڑھانے والا، مجھے آگے بڑھانے والا، نہ کہ پیچھے گھسیٹنے والا۔ اگر عورت کی دل کی تمنا درست ہوتی ہے تو پھر گھروں میں تقوی کا ماحول بنتا ہے، کوئی حرام آمدنی نہیں ہوتی، کوئی بے پردگی نہیں ہوتی، کوئی اوریانیت نہیں ہوتی، کوئی تماشا نہیں ہوتا، بے تکلف رشتے داروں سے گفتگو نہیں ہوتی، اخلاق کے ساتھ مگر محتاط زندگی گزرتی۔ محتاط زندگی کا مطلب بد اخلاقی نہیں ہوا کرتا، اور خوش اخلاقی کا مطلب بے احتیاطی نہیں ہوا کرتا، احتیاط کے ساتھ محتاط زندگی گزرتی ہے۔ اور پھر جب عورتوں کی تمنائیں درست ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ایسی ہی پاکیزہ تمنائیں ان کے دل میں آتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر ان کے اولاد خواجہ محی الدین چشتی بنتی ہے، حضرت باہرید بستامی بنتی ہے، حضرت مولانا الیاس بنتی ہے، اور کیا کیا بنتی ہے۔ دنیا میں جتنے اللہ کے بندے، بڑے بڑے علماء، دین کی خدمت کرنے والے، بھلائیوں کو زندہ کرنے والے، لاکھوں انسانوں کے دلوں کا رخ پھیر دینے والے، پلٹ دینے والے، قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ کرنے والے، یقین مانیں یہ جو کوئی لوگ بنے، یہ اپنی ماؤں کی تربیت سے بنے۔ عورت کا سہارا تھا، عورت کا سہارا تھا، ماؤں کی تربیت تھی، ماؤں کی دعائیں تھیں، بہن کی محبت بھری دعائیں تھیں، اور بیوی کا وفادارانہ ساتھ تھا، اور پھر بیٹیوں کی دعائیں تھیں، یہ سب مل کر یہ حوصلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طاقت کے خزانے کو سمجھنے کی توفیق دے جو اللہ نے آپ کو، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف آپ کو دیا، یعنی وہ چیزیں تمناؤں کے اعتبار سے، آنسوؤں کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، وفا کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، عزم و ارادے کے اعتبار سے، یہ جو عورت کو ملا ہے اللہ نے، یہ شاید مرد کو بھی اس درجے کا نہیں ہے۔ اور یہ اسی لیے تھا، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت حاجرہ کی قربانی کا ذکر نہ کیا ہے، اور اللہ نے اپنی بندیوں کی قربانیوں کی جو قدر کی ہے اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حاجرہ کی قربانی ہی تو تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حکم سے بھیج دیا، اکیلی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ شوق سے جائیں، بالکل اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، مجھے یقین ہے۔ یہ یقین، یہ توکل اور یہ قربانی رنگ لائے۔ اب بیٹھی وہاں ننے منے بچے کو لے کر اکیلی، بالکل اکیلی، تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، سینکڑوں میل تک کوئی انسان نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی زندگی کا کوئی سایہ نہیں، اور اکیلی عورت بچے کو لیے بیٹھی ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں۔ بہت دل گھبرایا تو بچے کو وہیں اللہ کے حوالے کیا، پیار کیا، اور اس وقت پہاڑ پر چڑھ گئے۔ بچے کو لے کر پہاڑ پر چڑھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو بچے کو نیچے لٹا کر اوپر پہاڑ پر چڑھے، چڑھتے 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 اوپر پہنچ گئی۔ اوپر جا کر دور تک دیکھ رہی ہیں، کوئی قافلہ تو نہیں گزر رہا، کوئی روشنی کے آثار تو نہیں ہیں، کہیں پر کوئی زندگی تو نہیں نظر آتی۔ دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں، ایک دم یاد آتا ہے کہ بچہ اکیلا ہے، کہیں کوئی جانور نہ آ جائے، تو پھر ادھر کی پہاڑ سے نیچے اتر کے لاتی ہیں، بچے کو پیار کرتی ہیں، چومتی ہیں، پھر اس کو سلاتی ہیں، کھلاتی ہیں۔ تھوڑی دیر گھبرا، پھر دل گھبرانے لگتا ہے تو دوسرے پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے، پھر دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتی ہے، وہاں سے دیکھتی ہیں دور دور تک کوئی زندگی کے آثار، کوئی روشنی کے کرن، پھر بچہ یاد آتا ہے، پھر دل گھبراتا ہے کہ بچے کو کسی جانور تکلیف نہ پہنچا دے، تو نیچے اتر کر آتی ہے، پھر بچے کو دیکھتی ہے. ایک طرف اللہ کا بھروسہ بھی ہے، ایک طرف بچے کی مانتا اور محبت بھی ہے. وہ تو ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کون سی طاقت ان کو اوپر لے جا رہی تھی، کون سی طاقت ان کو نیچے لا رہی تھی. لیکن اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے اپنی اس بندی کی ادا کو ایسا پسند فرمایا کہ یہ طے فرما دیا کہ قیامت تک چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے عام امتی ہو، کسی کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس جگہ پر تم دوڑو گے نہیں، چلو گے نہیں، جس جگہ پر میری وہ ایمان والی، محبت والی، وفا والی، ہمت والی بندی دوڑے. ایک بندی کی محبت اور ایمان کی یادگار ہے صفا و مروہ. کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے، آج کوئی کہے کہ آج نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی پہاڑ ہے، ہم کیوں دوڑیں چڑھیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ، مجھے ایسی پسند آئی ہے میری اس بندی کی وہ ادا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ قیامت تک اس ادا کو مٹنے نہیں دوں گا. اور مٹنے کیا ادا ہے؟ ایک عورت کی ایک ادا کی نقل. چوبیسوں گھنٹے ہزاروں لوگ ہر وقت صفا مروہ میں دوڑتے رہتے ہیں. سلام ہو حضرت حاجرہ پر، سلام ہو ان کے ایمان اور قربانی پر، سلام ہو پورے خاندان پر. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کی ماں کا واقعہ نہ بیان کیا جائے. اور میں دور کیوں جاؤں، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بھی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ نہ طے کریں، یہ نہ معلوم ہو ہم کو کہ سب سے پہلے ان پر ایمان لانے کا شرف مردوں سے پہلے عورت کو حاصل ہوا. یہ حضرت خدیجہ تھی. میں تو کہتا ہوں عورتوں کو مبارکباد دیتا ہوں، مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہی کے قبیلے کی اور آپ ہی کی جنس کی ایک فرد کو، حضرت خدیجہ کو، ایمان لانے میں مردوں سے پہل کر لی. اور اس کے بعد سب سے پہلی جو حافظ قرآن بنی، سب سے پہلی جو قرآن کی حافظہ بنی، وہ بھی ایک مرد سے پہلے ایک عورت بنی. سب سے پہلے مکمل قرآن حفظ کیا حضرت عائشہ نے. مکے کی زمین پر جو سب سے پہلا خون بہا، اللہ کے دین کے لیے جو جان قربان کی، لاش جو گری مکے کی زمین پر تڑپتی ہوئی، مبارک ہو بہنوں اور بچیوں، وہ بھی کسی مرد کی لاش نہیں تھی، ایک عورت کی لاش. یمن سے آئی بوڑھی سمیا، دو اونٹوں کے درمیان ان کو باندھ دیا گیا اور ظالم جلاد تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا، زور سے کہا کہ کہو جب سمیا چلا کر کہو کہ محمد جھوٹے ہیں اور میں جھٹلاتی ہوں ان کے دین کو، اگر نہیں کہو گی، اگر نہیں جھٹلاؤ گی تو ہمارا تیر ابھی ہمارے کمان سے نکلے گا اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس اللہ کی بوڑھی عورت بندی نے، حضرت سمیا نے اپنی کمزور آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے چلا کر کہنے کی کوشش کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ابھی شاید کلمہ پورا کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ ظالموں کی کمان سے تیر نکلے اور اللہ کی بندی کے جسم میں لگے اور یہ پہلی لاش جو مکے کی زمین پر گری، یہ بھی ایک عورت کی لاش. تو آپ اپنی دل کی تمناؤں کو ٹھیک کریں. اپنے دل کی تمناؤں کو جو عورتیں ٹھیک کر لیتی ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کے لیے عجیب نرالی دعائیں کرتی ہیں، عجیب ان کی تمنا تربیت کا انداز ہو جاتا ہے. پھر کئی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ننھا سا چھوٹا سا بچہ، دو سال اور تین سال کا بچہ، چار سال کا بچہ، اچانک وہ بستر پر وہ اپنی ماں کی سسکیوں کی آوازیں سنتا ہے، ماں کے رونے کی آوازیں سنتا ہے، وہ کروٹ بدلتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے، آنکھیں بنتا ہے، دیکھتا ہے ماں اس کی، یا مسلح پر بیٹھی ہوئی کہیں اس کی سسکی نکل گئی، دعا اور مناجات میں اس کو رونا آ گیا اور بچہ بچلتا ہے، چلاتا ہے، پوچھتا ہے امی کیا بات ہے، امی آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، امی آپ کیوں رو رہی ہیں، ابو کو جگائیے، میں دوا لاؤں، بھیا کو جگائیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے. وہ نہ جانے کس کس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے اور آپ اس کو چپ کرتی ہیں، ایک طرف اپنے آنسوؤں کو چھپاتی ہیں اور پوچھتی ہیں اور ایک طرف اس کو سنانے کی کوشش کرتی، بیٹا سو جا سو جا، تو بہت چھوٹا ہے. بچہ ضد کرتا ہے کہ امی میں کیسے سو جاؤں، آپ رو رہی ہیں میں سو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، بتائیے آپ کیوں رو رہی ہیں. مجبور ہو کر کبھی آپ کی زبان سے نکلتا ہے، بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، سو جا، مجھے اپنی آخرت کی فکر رلا رہی، میں کیا کروں. اچانک یاد آ گیا کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میں کیسے جہنم کے عذاب سے نجات پا پاؤں گی، اس لیے اللہ سے معافی مانگنے، بیٹے تو سو جا. قسم ہے رب کعبہ کی، جس بچے کو ایسی ماں ملے گی وہ بچہ کبھی نافرمان اولاد نہیں بن سکتا، وہ تقوی والا بن کر رہے گا، وہ دیندار بن کر رہے گا، وہ گناہوں سے بچنے والا بن کر رہے گا. تو آپ کی دل کی تمنا، آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کو زیادہ نرم بنایا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جلدی نکلتے ہیں، کاش یہ آنسو آپ اپنی چوڑیاں اور اپنے کپڑے اور اپنے بندے اور میں کے اور سسرال کے جھگڑوں پر برباد کرنے کے بجائے آپ ان آنسوؤں کو اس طرح استعمال کریں کہ اللہ کی رحمت اتر آئے اور آپ کے دل میں سما جائے. آپ اس طرح ان آنسوؤں کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پورے خاندان کی مقبولیت کا مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. اور آپ اس طرح ان آنسوؤں کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کی تقدیر کے پلٹنے کا سبب بنا. اپنی مقام کو پہچانیے. گزارش اس عاجز کی یہی ہے آپ سے کہ اپنے مقام کو پہچانیے. آپ کو مغربی تہذیب نے, اس ویسٹرن کلچر نے, اس جدید فیشن پرستی نے, اس نے عورت کو بلندیوں سے اٹھا کر پستیوں میں پٹک دیا ہے. اتنا ذلیل کیا ہے عورت کو کہ ٹوائلٹ کا برش بھی, ٹوائلٹ صاف کرنے والا برش بھی اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے اوپر ننگے عورت کی تصویر نہ ہو. انہوں نے آپ کو اتنا نیچے گرایا ہے اور آپ کو کتنا بلند بنایا تھا محمد رسول اللہ نے, کتنی بلندیوں تک پہنچایا تھا قرآن نے آپ کو, کن بلندیوں تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا چکا. اب واپس آئیے ان بلندیوں کی طرف اور اپنے خاندان کی اور عورتوں کو لائیے, اپنی فرینڈس کو لائیے, اپنی سہیلیوں کو لائیے, اپنی کلاس فیلوز کو لائیے, اپنی پڑوسنوں کو لائیے, اپنے رشتے داروں کو لائیے. آپ ان کو ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کیجیے, ان کے لیے دعائیں کیجیے, ان کو دین کے مجلسوں میں لائیے, اپنے ایسے اجتماعات میں شریک کیجیے جہاں کسی طرح ان کے دل کا رخ بدلے اور آپ کے دل کی اور ہمارے دل کی تمنائیں درست ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے, اس عاجز کی اور آپ سب کی اور اس پورے اہل خانہ کی, میزبانوں کی, مہمانوں کی بھرپور مغفرت کا آج اس مجلس کو ذریعہ بنا دے اور آج ایک نئی زندگی شروع ہو جس میں اور زیادہ اللہ کی یاد, اور زیادہ اللہ کی محبت ہو, اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. آپ اگر ایسا طریقہ سیکھ لیں, آپ اگر اللہ کا ذکر کے مشق کرنے والوں سے ذکر کا طریقہ سیکھ لیں تو آپ کو ذکر کے ایسے طریقے ہمارے اقابر بتلائیں کہ آپ اپنا کام کرتی رہیں, آپ کچن میں لگی رہیں, آپ گھر کو صاف کرتی رہیں, آپ بچوں کے کپڑے بدلتی رہیں اور اسی میں اسی کام کے کرتے کرتے آپ اللہ اللہ کرتی رہیں, آپ کا دل اللہ اللہ کرتا رہے, آپ کا ہاتھ کام کاج کرتا رہے. یہ فن اور یہ طریقہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو یقین مانے آپ گھر کے کام کاج کرتی ہوئی ایک اچھی وفادار بیوی بن کر, ایک اچھی اچھی خدمت گزار بہن بن کر, ایک بہترین شفیق ماں بن کر, ایک بہت اچھی شریک حیات بن کر آپ اللہ کی ولی کاملہ بھی بن جائیں گی, ولی کاملہ بھی بن جائیں گی. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, ذکر کی طرف متوجہ ہوئیے, اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوئیے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جڑا کر مانگیے کہ اللہ ہمارے دل کی تمنا کو پاک کر, اے اللہ ہمیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے کر جائیے. جن عورتوں کے واقعات کتابوں میں پڑھتے ہیں, بیانوں میں سنتے ہیں, اے اللہ ان عورتوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا اور ہمارے گھر کے ایک ایک بچے کو نیک صالح بنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, غفلت سے اور معافیت سے اور گناہوں سے ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ساری عورتیں اپنے سر کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل کی تمام گندگیاں دھل رہی ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے خوشی کے مارے, شکر کے جذبے سے, اللہ اللہ اللہ. انسان جب اپنے من میں جھانکتا ہے تو اس کو اپنے حقیقی تصویر نظر آتی ہے. اپنے من میں جھانک کر دیکھیے اور اپنی حقیقی تصویر دیکھیے. یہ دعا مانگی, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
کہ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں، آج معاف فرما دیجئے میرے اللہ، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے میرے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اقرار کرتے ہیں جتنا موقع آپ نے اب تک عنایت فرمایا ہم نے اس موقع کو برباد کر دیا، ہم اس موقع کو اگر استعمال کے لیے ہوتا، ہم نے اس موقع کی قدر کی ہوتی تو ہمارا حال بہت بہتر ہوتا، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا، آپ سے تعلق ہوتا، آپ سے محبت ہوتی، نمازوں میں جان ہوتی، اخلاق بہتر ہوتے، ہماری تمناؤں کا رخ بہتر ہوتا۔ میرے اللہ کیا کریں، اب تک ہم نے اپنے موقع کو، ملے ہوئے موقع کو برباد کر دیا، سب سے شیطان نے ہلاک کر دیا، ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی زندگی گزارتے رہے، وہی سب سوچتے رہے جو لوگ سوچتے ہیں، وہی تمنائیں دل میں پالے رہے جو لوگ پالتے ہیں۔ اے اللہ کیا کرے، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب پچھلی زندگی کو معاف فرما دی، آج معاف فرما دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آج معاف کر دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم بڑے خطاکار ہیں، اللہ بہت خطاکار ہیں، سب کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں میرے اللہ، اے اللہ کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا آپ کے سوا، کوئی نہیں ہے میرے اللہ معاف کرنے والا آپ کے سوا۔ اے اللہ، اے اللہ آپ کی بندیاں بیٹھی ہیں، جب بچہ نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے تو اللہ مرد لوگ تو رومال منہ پر رکھ لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، لوگ آس پاس سے گزر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہی ہیں جب ماں کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹے نے نجاست کر دی تو وہ اپنے سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے اور اس بچے کو نجاست کی جگہ سے اٹھاتی ہے، اس کو دھلاتی نہلاتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کے میک اپ کرتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے اور پھر اس کو سجا دیتی ہے، پھر اس بچے کو سب پیار کرنے لگتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی اپنے گناہوں کی نجاست میں اے اللہ لچڑے ہوئے پڑے ہیں، اے اللہ دنیا کے لوگ تو اے اللہ رخ پھیر کر جا رہے ہیں، کیا آپ بھی رخ پھیر لیں گے میرے اللہ، کیا آپ بھی رخ پھیر لیں گے، ایسا مت کیجیے میرے اللہ، مت کیجیے۔ سنا ہے اور یقیناً سچ ہے کہ ماؤں سے زیادہ آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، ہاتھ بڑھائیے میرے اللہ اور نجاست کی جگہوں سے ہم کو اٹھا لیجیے اور توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجیے، توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجیے اور تقوی کے لباس ہم کو پہنا دیجیے۔ اللہ اس سے پہلے کہ کفن کا لباس ہم کو پہنایا جائے تقوی کے لباس ہمیں پہنا دیجیے، اور اللہ علم کا اور ذکر کا اللہ میک اپ کر دیجیے، اللہ سجا دیجیے، اللہ سجا دیجیے، اخلاق کا اللہ غازہ لگا دیجیے۔ اللہ پھر دیکھیے، پھر دیکھیے لوگ کیسا پیار کرتے ہیں، وہ قومیں جو نفرت کر رہی ہیں وہ قومیں بھی محبت کرنے لگیں گی۔ اے اللہ، اے اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ آپ کی بندیاں ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے بہت سی بندیوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے ہوں۔ اے اللہ ہم تو روز دیکھتے ہیں، اے اللہ بیوی کی آنکھ میں آنسو شوہر نہیں دیکھ سکتا، اے اللہ بہن کی آنکھ میں آنسو بھائی نہیں دیکھ سکتا، اے اللہ بھائی بڑے ارمانوں سے اپنی بہن کی شادی کر کے رخصت کرتا ہے، جب وہ رخصت ہو کر سسرال چلی جاتی ہے دور تک اس کی کار کو دیکھتا رہتا ہے اور وہ جاتی ہے اس وقت تک تو وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، بہن کو اپنے کندھے میں لگا کر اس کی پیشانی کو چوم کر رخصت کرتا ہے، اس کو ہمت دلاتا ہے، جا بیٹا جا بیٹا جا جا بہنا جا جا رخصت ہو جا، اب اس گھر میں جا کر سب کا دل جیت۔ لیکن بات جب بہن چلی جاتی ہے تو یہی بھائی جو ابھی تک بہن کو چپ کر رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، یہی خود کسی کھمبے کے پیچھے کھڑا ہوا روتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا تکیے پہ منہ چھپا کر روتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اے اللہ کسی بہن کے آنسو اگر کوئی بھائی نہیں دیکھ سکتا اور کسی بیٹی کے آنکھ میں آنسو کوئی باپ نہیں دیکھ سکتا اور کسی بیوی کے آنکھ میں آنسو کوئی شوہر نہیں دیکھ سکتا اور اللہ کسی اولاد کے آنکھ میں آنسو کوئی ماں نہیں دیکھ سکتی، تو آپ بھی اپنی ان بندیوں کے آنسوؤں کے توفیل آج ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمیں اتنا نیک بنائیے جتنا نیک ہونا آپ کو پسند ہے۔ اے اللہ اپنی پسند کے مطابق ہمیں بنا دیجیے، اے اللہ ہم عاجز آ گئے ہیں نفس و شیطان سے، تھک گئے ہیں میرے اللہ، اب آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے مان لیا ہم نے بالکل تسلیم کر لیا اپنے بلبوتے پر، ہم ماحول کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. الا اپنی توبہ کے بلبوتے پر ہم آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. الا ہماری توبہ کا تو حال یہ ہے، صبح کو توبہ کرتے ہیں اور شام تک ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ، ہم اتنے کمزور ہیں کہ 10 قدم آپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں مگر یہ نفس و شیطان اور یہ بگڑا ہوا ماحول 50 قدم ہم کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اے اللہ، آپ ہم کو بچا لیجیے، ہمیں مضبوط ہمت دے دیجیے، ایک نیا ایمان، ایک نیا ارادہ، ایک نیا حوصلہ، ایک مکمل تقویٰ، ایک زوردار ارادہ، ایک مضبوط ارادہ عطا فرما. اے اللہ، تقیہ نصیب فرما، تقیہ نصیب فرما. اے اللہ، جس جگہ پر یہ اجتماع ہو رہا ہے، یہاں بھی نشست ہو رہی ہے، اے اللہ یہاں کو قبول فرما، اس گھر کے رہنے والوں کو قبول فرما، سب آنے والوں اور آنے والیوں کو قبول فرما. اے اللہ، دنیا کے لوگوں کی آنکھیں پتہ نہیں کس کی چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں اے اللہ اپنی یاد دے کر ٹھنڈا کر دیجیے، اپنی محبت دے کر ٹھنڈا کر دیجیے، ذوق عبادت دے دیجیے، ذوق دعا دے دیجیے، ذوق مناجات دے دیجیے. شکر کی عادت ادا فرما، نہ شکری سے بچا، شکر شکایت سے بچا، بد گمانی سے بچا. اے اللہ، شوہر اور بیوی کے درمیان، ہر جوڑے کے درمیان بھرپور محبت عطا فرما. دل ٹوٹ کر پیار کرنے والا بنا، ٹوٹ کر ایک دوسرے کی خوشیوں کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرنے والا بنا. اور اے اللہ، پورے گھر کے ایک ایک فرد کو، ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے ایک ایک فرد کو اے اللہ ولایت کامل عطا فرما. اے اللہ، بڑے دربار میں آئے ہیں تو بھی چھوٹی چیز نہیں مانگیں گے، بڑی چیز مانگیں گے. اے اللہ، بڑی چیز مانگیں گے. اے اللہ، ہم سب کو ولایت کامل عطا فرما. اے اللہ، سلسلے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، سلسلے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے حضرت اے اللہ جن کے دم سے اے اللہ پتہ نہیں کتنی زندگیاں دنیا میں روزانہ ہدایت کی چراغ روشن کرتی ہیں، اے اللہ ان کی سائے کو سلامت رکھیے. اے اللہ، ان کی زندگی میں وہ برکت عطا فرما، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان سے اور اپنے دیگر سارے بندوں سے استفادے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ، مان جائیے میرے اللہ، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے. اے اللہ، ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اے اللہ منانے آئے ہیں. اے اللہ، زمین اور آسمان کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہوں گے. اے اللہ، کب تک ناراض نہ ہوتے؟ کوئی کسر چھوڑی ہے ہم نے. اے اللہ، یہ تو آپ ہی ہیں کہ آپ یہ سب دیکھ کر بھی برداشت کر رہے ہیں، پھر بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، پھر بھی نمازوں کی توفیق دے رہے ہیں. اے اللہ، کوئی کتے کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا. اے اللہ، ہم کتوں سے زیادہ گئے گزرے، بے وفا ہو گئے. اے اللہ، اب تک آپ نے مسجدوں میں آنے سے ہم کو نہیں روکا، اب تو یہ تھا کہ آپ فرشتے کھڑے کر دیتے دروازوں پر اور کہتے کہ میرا یہ بندہ جب آئے تو اسے بھگا دینا، کہہ دینا خبردار میرے گھر میں آنے کے تم لائق نہیں ہو، تم اندر سے بھی گندے، باہر سے بھی گندے. اے اللہ، مگر آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے رحیم و کریم ہیں. اپنی شان رحیمی اور شان کریمی کا آج آپ کو واسطہ دیتے ہیں، ہمیں معاف فرما. اور اللہ، ہم کو مکمل اسلام عطا فرما، مکمل ایمان عطا فرما، مکمل احسان عطا فرما. اور اللہ، ہمارے سینوں میں اپنی محبت کی آتش روشن فرما. اے اللہ، جب تک زندہ ہیں ایمان کے ساتھ، نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے گا، اور جب موت کا وقت آئے اے اللہ آسان موت ایمان کامل پر عطا فرما دیجیے، ایمان کامل پر آسان موت عطا فرما دیجیے. اے اللہ، آسان موت عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ایک آخری دعا اور التجا یہ ہے کہ ہم سب گنہگار بندوں اور بندیوں کے نام لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے میرے اللہ درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ و صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے بعد آنے والے تمام تابعین و تابعیات، اور یا اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.